مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر روشن ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمدللہ والصلاة علی آلہ. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي جل أمي جل مكي جل مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى. وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من جوم عداوتہم الی الان ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے پاس اب تین نشستیں باقی ہیں، ایک آج کی، ایک کل کی اور ایک پرسوں کی، اور ان تین دنوں میں بہرحال ہم نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا ہے اور بہت ساری اہم ترین مسائل جو بیان نہیں ہو سکے، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں اور کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں. سو اگر پروردگار نے توفیق دی تو پھر کسی دوسری فرصت میں عرض کیا جائے گا. آپ کے سوالات بھی امانتاً میرے پاس محفوظ ہیں، کچھ کے جوابات عرض کیے گئے اور باقی بھی مختلف مناسبتوں سے جب توفیق ہوگی. ایک کسی بزرگوار نے تفصیلی تحریر لکھی اور انہوں نے عصر حاضر میں جو ہماری مشکلات ہیں، ان میں سے ایک بڑی مشکل خاندان کی مشکل ہے، رشتوں کی مشکل ہے. والدین سے متعلق ان کی خواہش تھی کہ کچھ حقوق اور فرائض اور اولاد سے متعلق، تو چونکہ ہم ان دنوں میں اپنے موضوع کے پابند ہیں اس لیے ہم اس سے ذرہ برابر اب ہٹنا مشکل ہے. تو ایک اور جب آپ کی وہ انعامات کے حوالے سے نشست ہوگی 28 کو، تو اسے ایک دن بعد 29 کو اسی مقام پر ایک مجلس عزا ہے، تو اس میں ان بزرگوار کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے جو قرآن اور اہل بیت کا تصور خاندان ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل کے کچھ سوالات جو جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی، سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ 11 ہجری میں مولا الموحدین علی شاہ ابن ابی طالب کی گلو اطہر میں مسلمانوں نے رسی ڈالی. اور زبردستی بیعت لینے کے لیے مسجد لے کر گئے، کس ظلم اور بے ادبی کے ساتھ لے کے گئے، تاریخ کے دامن میں یہ سب باتیں موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اور صرف 25 سال گزرنے کے بعد یہی لوگ پلٹ کر دوبارہ اسی دروازے پہ آئے جس دروازے پر آگ لگائی تھی، آج وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے کہ علی ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور کتنا بڑا اجتماع ہے کہ مدینہ کی گلیاں پر رہیں لوگوں سے، اہل مدینہ، اہل حجاز، اہل کوفہ، اہل بصرہ، مصر سے آئے ہوئے افراد، یعنی پورے مدینہ کی گلیوں میں یہ ہجوم ہے، رش ہے، اور سب بڑھ رہے ہیں علی کے گھر کی طرف، راستے نہیں. نہج البلاغہ میں علی فرماتے کہ میری ابا پھٹ گئی، اتنا ہجوم تھا، لوگ اس طرح سے رش تھا. کیا راز ہے، کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے اس سوال کا جواب؟ جی اور بھی تو بہت لوگ تھے، بڑے بڑے متمنی تھے خلافت کے، بڑی کوششیں تھیں، جنہوں نے ہنگامے شروع کروائے تھے. تیسرے خلیفہ کے قتل میں جن لوگوں کا کردار تھا، ان کی کوشش تھی کہ اگر وفاقی حکومت میں وہ خلیفہ نہیں بنتے تو کم سے کم کسی صوبے کے گورنر بن جائیں، لیکن ناکام ہوئے. کیوں؟ سب لوگ علی کی طرف بڑھے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں نا. آپ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے افراد ہیں، لیکن باعث کیا بنا، لوگ کیوں؟ جی میں اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا سکا، بات امام علی کی ہو رہی، آپ امام رضا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں امام علی کی بات کر رہا ہوں. جی 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 نکال کے دے دیجیے. کس نے یہ کس نے اجاگر کیا؟ خود اس میں اساسی کردار کس کا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ علی کی مظلومیت کو عیاں کس نے کیا؟ سوال وہی ہے. دیکھیں آپ، یہ بات اساسی بات آپ نے آخر میں کی ہے. ہاں یہ چیز ہے، اب کیا کیا جائے؟ جی بس اساس جو ہے وہ ذات فاطمہ تو زہرا سلام اللہ، جناب سلمان کی شخصیت اتنی مضبوط نہیں ہے، ابو ذر کی شخصیت، حذیفہ کی شخصیت، معاذ کی شخصیت، ابن عباس کی شخصیت یہ اتنی مضبوط نہیں ہے، انہیں بہت آسانی سے دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. وہ توانا ترین آواز جس نے وہ انقلاب کی جو بنیاد ہے ذات فاطمہ تو زہرا ہے. کبھی کبھی وقتی طور پر انسان کو شکست ہوتی ہے، لیکن اسی شکست کے اندر ابدی فتح پنہان ہوتی ہے. قیام فاطمہ در حقیقت وہ اصلی ترین سبب ہے، کیونکہ سیدہ نے ایسا نہیں ہے، اب چونکہ سیدہ کی شخصیت کو پوری طرح بیان نہیں کیا گیا، اقدامات بی بی کے ایک ایک کام اور چیزیں محفوظ ہوتی رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سب سن رہے ہیں، اہل مدینہ کو پتہ چلا، آہستہ آہستہ یہ 25 سالوں میں یہ خبریں پہنچی ہیں. دو چیزیں، ایک خود کردار علی اور دوسرا انقلاب فاطمہ. میں ایک کام اگر آپ کو بتا دوں تو آپ کو حیرت ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا. وہ حملہ بی بی کا ایک ایک کام، دربار جانا تو بعد کی بات، آپ کا شہید ہو جانا حق کے راستے میں یہ بعد کی بات ہے. ایک کام جو کیا آپ نے، خود یہی ایک کام، اور یہ بات مشہور ہوئی اور 14 صدیوں کا سفر عبور کر کے آج اگر ہم تک پہنچ رہی تو مدینہ میں یہ بات گھر سے باہر نہیں نکلی ہوگی. کیا کام کیا سیدہ نے، کس کس طرح سے شخصیتوں کے چہروں سے نقاب کو الٹا، کیوں معصومین فرماتے ہیں بعد میں آنے والے آئمہ، امام حسن عسکری، کہ ہم حجت ہیں تم پر، اور ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ تو زارا ہم پر حجت ہیں. فاطمہ کو آئمہ نے اپنے لیے اسوہ قرار دیا ہے، حق اور حقیقت کے راستے میں فاطمہ تو زارا سے بڑا اسوہ کوئی نہیں ہے، اسوہ کاملہ ذات فاطمہ ہے. جو جو کام کر گئی ہیں، سیرت کا، تاریخ کا طالب علم جب اس ذات پہ پہنچے گا پھر ممکن نہیں ہے. اگر اس کے اندر کچھ اس کی فطرت پاک ہے، حق پسند ہے، تو پھر ممکن نہیں کہ یہاں سے ایک قدم آگے بڑھ جائے. ذات فاطمہ، میں ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہ ایک پہلو عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کایا پلٹی ہے. بی بی کا دربار میں جانا، خطبہ دینا، خطبے میں جو گفتگو کی، جو آیات قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد جو دوسرا خطبہ خواتین سے خطاب ہے، پھر جتنے دن زندہ رہی مسلسل بی بی نے اپنا کچھ درد بیان نہیں کیا، جتنے دن زندہ رہی صرف علی کے حق میں بولتی رہی مسلسل، یہاں تک کہ حب و بغض فاطمہ کا معیار ذات نہیں ہے، بڑے سے بڑا ظلم فاطمہ برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جب مسئلہ حق اور حقیقت کا آئے گا اور حق کو باطل کی بات آ جائے گی اب ممکن نہیں ہے. الحب للہ والبغض فی اللہ کی بارز ترین مصداق فاطمہ ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، معصومین کتنے ہیں؟ 14 ہیں. ان میں سے تیسری شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا. کیا صرف آپ مانتے ہیں؟ کون کون مانتا ہے؟ امام المشککین، جن کو شک کرنے والوں کا امام کہا گیا ہے. کون؟ فخر الدین رازی، صاحب تفسیر کبیر. انہوں نے انبیاء کی عصمت میں شک و شبہ وارد کیا ہے، لیکن جب عصمت فاطمہ کی گفتگو کی انہوں نے تو کہا کہ عصمت فاطمہ ہر طرح کے تذبذب و تشکیق اور شک و ریب سے بالاتر ہے، گنجائش نہیں ہے. قرآنی نصوص خود دلالت کر رہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک عصمت فاطمہ پر. بی معصوم ہیں، معصومہ ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں آپ کے اس محفل میں، آپ ان بچوں کو جب چہاردہ معصومین کے نام یاد کرواتے ہیں اور آپ ہی کے بچے پلٹ کر جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں معصوم کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان بچوں کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھتے ہو، جو سادہ ترین مفہوم ان کو بتاتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو، یہ سادہ ترین تعریف ہے معصوم کی، عصمت کی. آپ مجھے بتائیں گے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فاطمہ الزہرا نے کیا کیا. گناہ کیا ہے؟ حرام کا ارتکاب، یہ گناہ ہے، اور واجب کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے. اگر کوئی شراب پی لے یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. اگر کوئی نماز چھوڑ دے، واجب کو چھوڑا، روزہ چھوڑ دے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. ارتکاب حرام اور ترک واجب، یہی ہے نا گناہ. معصوم کون ہے؟ جو گناہ نہ کرے. گناہ کیا ہے؟ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ فقہی اعتبار سے سلام کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ ہر کام کے پانچ حکم ہیں، یا واجب، یا حرام، یا مکروہ، یا مباح، یا مستحب. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز، اور نماز کے دوران کوئی آپ کو سلام کرے، آپ جواب دیں گے یا نماز کے بعد جواب دیں گے؟ نماز کے دوران جواب دیں گے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا، لیکن ایک شرط ہے، اگر سلام کرنے والا مسلمان ہو تب واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اب سمجھیں کس کس طرح سے سیدہ نے باشعور لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا. سیدہ جب زخمی ہوئی، اب گھر میں ہیں، کچھ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے. پہلی بات تو مولا متقیہ نے کیوں اجازت دے دی ان کو؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اجازت دی. اجازت ملی اور حجاب حائل کیا گیا، پردہ حائل کیا گیا. وہ لوگ آئے، اب کتابیں پڑھیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں. اب میں نام گنواؤں تو پھر بیسیوں میں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنی بھی ہیں دیکھ لیں، اکثر نے یہ لکھا ہے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے سلام کیا. کیا بی بی نے ان کے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ یہ کیا ہے؟ سلام کرنا سنت ہے، مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، ترک واجب خلاف عصمت ہے، گناہ ہے. اگر معصوم زندگی میں ایک واجب چھوڑ دے، معصوم کہیں گے، اور سیدہ کو سب مانتے ہیں. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، وقت کم ہے. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، ترک واجب خلاف عصمت ہے. اگر ایک واجب کو چھوڑا، معصوم معصوم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو بی بی نے سلام کا جواب چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑا ہے، تو پھر غیر معصوم ہے؟ نہیں. آج تک کسی نے جرأت نہیں کی ہے یہ کہنے کی کہ سیدہ غیر معصوم ہے. تو اب سمجھ لیں کہ کیا کام کیا. بی بی نے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک آنے والے باشعور ذہنوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، یا تو مجھے مسلمان نہ سمجھنا، معصومہ نہ سمجھنا، معذرت، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جن کے سلام کا جواب نہیں دے رہی، انہیں کبھی مسلمان نہیں سمجھنا. یہ وہ کام ہے جنہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یہ باتیں ایسے نہیں ہم تک پہنچی ہیں تو اس اثر میں نہیں پہنچی ہوں گی. بس سب سے بڑی وجہ 25 سال، ایک ذات فاطمہ کا انقلاب، اس کے اثرات وہ دور رس تھے، اور دوسری وجہ خود علی ابن ابی طالب کا کردار. 25 سالوں میں جب علی ابن ابی طالب کی بیعت ہو رہی تھی تو وہ دو افراد بالخصوص کہ جن کا اس ہنگامہ آرائی میں بہت زیادہ ہاتھ تھا، سعد بن ابی وقاص نے ان کو ایک تاریخی جملہ کہا جو وہ حیرت سے اور عجیب کیفیت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ دو، تو سعد نے ان سے کیا کہا؟ کہا کہ آج علی نے اپنے صبر کا پھل پا لیا ہے، یعنی 25 سالوں میں علی نے کسی بھی ہنگامے میں ذرہ برابر دشمن بھی ثابت نہیں کر سکتا، یہ فرق ہے علی کا اور غیروں کا۔ علی 25 سال حزب اختلاف میں رہے اور دنیا میں اس سے بڑی مثال نہیں ملتی ہے، 25 سال حزب اختلاف میں رہے، کیسی گزارے ہیں یہ 25 سال؟ علی نے برداشت کیا، کیا کچھ برداشت نہیں کیا 25 سالوں میں۔ خود کہتے ہیں نہجر البلاغہ میں، الا تراثی نہبا، میں نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ اور جب علی کی حکومت آئی، وہ علی جس نے 25 سال حزب اقتدار کو تحمل کیا، برداشت کیا، حزب اختلاف میں رہے، جب علی کا اقتدار شروع ہوا تو ایک دن کے لیے بھی حزب اختلاف علی کو برداشت نہیں کر سکی، فوراً سے جنگیں شروع ہو گئیں۔ سو اب سوالوں کا جو جواب، ایک جواب تو یزید ابن معاویہ کی عمر کا جواب کس نے دیا تھا؟ پروفیسر صاحب نے دیا تھا، یہ تحفہ ان کو جاتا ہے، یہ پہنچا دیجئے۔ اور یہ تحائف جناب سید باقر زیدی صاحب کی طرف سے ہیں، ان کی صحت و سلامتی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے اور ان کے رزق میں اضافہ کے لیے ایک صلوات پڑھ جائے خاندان فاطمہ بھی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک اور سوال بھی پوچھا گیا تھا اور اس کا جواب کسی نے دیا تھا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے دیا تھا، آغا صاحب نے دیا تھا، یہ ان کو پہنچا دیجیے۔ اور کوئی سوال پوچھا گیا ہو اور جواب بھی دیا گیا ہو لیکن انعام ابھی تک نہ پہنچا ہو، آغا کا؟ جی بالکل، مجھے یاد اب آ رہا ہے، جی یہ ان کو سامنے کر دیجیے۔ جی بالکل، انہوں نے دیا، مجھے یاد، یہ ان کی خدمت میں پیش کر دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کو ایک ہی سوال کے دو جواب بنتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کوئی اور سوال کرتے ہیں اور وہ آپ بتا دیجیے گا۔ جی خدا سلامت رکھے انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ۔ اب دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے، کیا کیا جائے، انشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ مجھے شرمندگی ہو کہ کل بھی ہم نے 10 بجے سے زیادہ آپ کو تاخیر کی۔ اور وہ اچھا، اب جو جہاں سے سوال شروع ہوا تھا، کیا وجہ ہے کہ باقی آئمہ زندانوں میں، دیکھیے امام موسیٰ کاظم کیا عہد امامت 35 سال ہے، 35 سال میں سے 16 سال زندان میں گزر گئے، 16 سال، باقی عرصہ جو ہے وہ بھی نظر بندی میں گزرا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس سے علاوہ باقی آئمہ کی آپ صورتحال دیکھ لیجئے، پہلی مرتبہ کچھ امتیازات ہیں، مثلا کچھ خصوصیات ہیں ہر ہر امام کی، تمام آئمہ میں سے صرف 2 امام تلوار سے شہید ہوئے، باقی سب زہر سے شہید ہوئے۔ البتہ امام موسیٰ کاظم کی شخصیت الگ ہے، تلوار سے اگرچہ شہید نہیں ہوئے لیکن جو دوسرے ظلم کیے گئے وہ کبھی عرض ہوں گے، بہت المناک شہادت ہے حضرت کی۔ اسی طرح سے تمام آئمہ میں سے صرف 1 امام میدان جنگ میں شہید ہوئے، باقی کوئی دوسرا امام میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ اسی طرح آئمہ میں سے صرف 1 امام ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، کسی اور امام کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ سوال اٹھتا ہے آپ کے ذہنوں میں یا نہیں اٹھتا کہ نہ تو کسی نبی کی ولادت کعبہ میں ہوئی نہ کسی دوسرے امام کی، صرف 1 شخصیت ہے جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی، کیوں؟ اتفاق ہے؟ پھر کیا ہے؟ جو اس کا جواب دے تو اس کے لیے انعام حاضر، کیونکہ اگر بالفرض جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کے راستے چلی جاتی تو لوگ کہتے کہ چلیں نہ، اسی لیے دیوار پھٹی ہے اور 3 دن بی بی کا قیام رہا۔ درست ہے. وجہ کیا ہے, راز کیا ہے, کیوں پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی؟ یہ خطابانہ دلائل ہیں. اب شروع سے لے کے اب تک ہم نے ایسی دلیلیں جذباتی احساساتی نہیں, دلیل وہ دیں جس میں وزن ہو. احسان کا بدلہ کسی اور طریقے سے دیے جا سکتا ہے اور دیے گئے ہیں. وزن ہے, وزن ہے, لیکن اس سے بڑا جواب دیجیے. آپ کا جواب ذہن میں محفوظ ہے. کفو کی میں نے عرض کر دی ایک بات, بار بار آپ کی خدمت میں عرض کی, رتبتن کفو ہیں یہ, صلاحیت میں سب مساوی ہیں تو کفویت وہاں پہ. ان چیزوں کی وجہ سے اگر آپ کہیں گے تو پھر ایک دوسرے سے افضل یہ نہ, یہ الگ امتیازات ہیں. ہر امام کو جو اپنے عصر میں ایک امتیاز ہے یا دو یا چند, ان کی خاص وجوہات ہیں. استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک جواب دیا ہے, وہ بہت خوبصورت جواب ہے اور اس سے میں یقین ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. پہلے ولی رسول اللہ ہیں, ہاں اللہ لم یلد ولم یولد ہے دونوں پہ. ہاں تو آپ 24 گھنٹے سوچئے, کل اس پہ بات کریں گے. اب دیکھیں باقی وقت کم بچا ہے, آپ مزید سوچ لیجئے. تو یہ امانت رکھ لیتے ہیں, پھر جواب آپ کو کل دیں گے. اگر کوئی اور جواب نہیں آئے گا تو پھر جواب, چونکہ ایک جواب انہوں نے دیا ہے, ان تک پہنچے گا. لیکن اس سے بہتر جواب آیا تو پھر ان کو حق پہنچائے گا انشاءاللہ. نہیں, مجھے منطقی اور عقلی جواب دیجئے جو خود جہاں آپ کا دل تسلیم ہو جائے. کیا کعبے میں کی ولادت نے یہ اختلاف کو ختم کر دیا؟ بت تو پھر بھی رہے. کیا آپ کے آنے کے بعد بت فوراً ختم ہو گئے؟ جس دلیل سے آپ خود مطمئن ہو صرف وہ مجھے سنائیے. آپ قریب پہنچ رہے ہیں, اور سوچئے گا, اور کل جواب آپ کے حصے میں آئے گا انشاءاللہ. آپ بہت قریب پہنچ رہے ہیں. جو جواب کا دوسرا حصہ ہے, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. بس اتنی رہنمائی عرض کر دیتا ہوں. باقی امتیازات, ایک پہلی مرتبہ ائمہ میں سے وقت کے حکمران نے ان کو ولیعہد منتخب کیا. پہلے خلافت کی پیشکش کی, پھر ولیعہد منتخب کیا. کیوں؟
دریائے الغمہ دجلہ کے سوری کنارے تہل رہا تھا, تو ابو مسلم خراسانی لے کے آ گیا تھا، اور تمام جو اس کا خاندان تھا اور جو قبائل تھے عرب میں، بنو عباس کے معمول کے خلاف ہو گئے تھے. اس وجہ سے اس نے اہل بیت کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ کام.
یہ آپ انعام لے لیجیے. ماشاءاللہ ہماری یہ جو کلاس ہے اس میں بہت لائق باشعور پڑھے لکھے افراد ہیں، بڑے مثلاً وہ ڈاکٹرز ہیں، اساتید ہیں، یونیورسٹیوں کے اساتید ہیں، وہ بجائے خود قابل احترام ہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہیں کہ میں ان سے بہرحال متاثر ہوں، اور ان میں سے ایک ارتضیٰ نقوی ہیں. خوب، مجھے جلدی کسی کا نام یاد نہیں ہوتا، لیکن ان کا نام بھی اسی لیے یاد ہو گیا، ان کی ذہانت اور صلاحیت. آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حالات بنے، مامون مجبور ہوا ہے، خوشی سے اس نے امام کو خلافت کی پیشکش نہیں کی، یا جب امام نے خلافت قبول نہیں کی تو ولایت عہدی، خوشی سے نہیں، مجبوری میں. کیا مجبوری تھی؟ اب آپ ذرا سا تسلسل دیکھیے. اب میں کتاب ساتھ میں اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ آپ کو روایات سناؤں گا جو امام صادق کی روایات ہیں، کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد تین نام لیے، اور ایک جناب شازان کی روایت ہے انہوں نے پانچ نام لیے، کہ صرف پانچ یا تین افراد رہ گئے تھے اہل بیت کے ساتھ. یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور امام سجاد نے اب مکتب کربلا کا پیغام پہنچانا شروع کیا، وہاں سے پھر جہاں امام سجاد نے کام ختم کیا وہاں سے امام محمد باقر نے شروع کیا، جہاں انہوں نے اپنا کام چھوڑا وہاں سے امام صادق نے شروع کیا. اور اب ان میں ایک خاص ربط ہے، اور بہت گہرا ربط ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایک خطیب کو، کیوں نتائج ظاہر نہیں ہوتے ہمارے ہاں، ایک مرتبہ آپ عشرہ محرم کرواتے ہیں، ایک عالم یا خطیب کو بلائیں گے وہ آ کے چیزیں بیان کرے گا، دوسرے سال ایک اور آئیں گے، وہ ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا. اس لیے قوم کی اسی طرح سے علمی، فکری، نظریاتی تربیت نہیں ہو رہی ہے. سالہ سال مجالس ہونے کے باوجود نتائج نہیں مل رہے. معلومات پراگندہ ذہنوں میں ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اسلام کو ایک نظام، مکتب اور سسٹم کے طور پہ نہیں سمجھا. معلومات ہیں، کچھ فقہی مسائل ہمارے ذہنوں میں ہیں، کچھ تاریخی سوالوں کے جواب ہیں، کچھ اور ایسی باتیں، لیکن اگر ہم اسلام کو ایک مکتب کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، نظام کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں بچوں کو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی عزاداری میں، اپنی علمی محافل میں خاص طرح کا نظم اور ضبط لے کے آنا پڑے گا. اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، لائبریری میں جو بھی کتاب آپ کو اچھی لگی، خوبصورت لگی، آپ نے رکھ دی، اور پھر کبھی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لی، کبھی 14 ستارے، اور کبھی توضیح المسائل، اور کبھی تحفۃ العوام، اور کبھی اس طرح کی کوئی اور کتاب، کبھی آپ کو اسلام کی وہ شناخت نہیں ہو سکتی. کچھ معلومات آ جائیں گی، کچھ سوالوں کے جواب، لیکن یہ معلومات لے کر آپ مکتب کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر تشیع کے لیے آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے مرحلے میں آپ کو تشیع کو، اسلام کو، ایک نظام، مکتب اور سسٹم کے طور پہ سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے پراگندہ مطالعہ آپ کو کبھی بھی منزل تک نہیں لے کے جا سکتا. ایک سسٹمیٹک سٹڈی، ایک منسجم مطالعہ، ایک مشاور، رہنما، استاد کی سرپرستی میں آپ شروع کریں، پھر آپ نتائج تک پہنچیں گے. سو آئمہ کی اگر آپ سیرت دیکھیں گے تو آپ کو یہ کمال رب نظر آئے گا، وہی رب جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، وہی آئمہ کی سیرت میں. اگر رب ٹوٹے تو سمجھیں کہ اب آپ دور ہو رہے ہیں سیرت معصوم سے. رب شروع سے لے کے آخر تک، یہ جو 250 سال ہیں پیغمبر کی وفات سے لے کر امام زمانہ کی امامت یا غیبت صغریٰ کے آغاز تک، 260 ہجری میں، یہ 250 سال کا فاصلہ ہے. یہ 250 سال اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس میں 10 یا 11 افراد آئے ہیں، تو پھر بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جب تک آپ یوں محسوس نہ کرنے لگ جائیں کہ ان 250 سالوں میں ایک ہی انسان ہے جو مختلف انداز میں متجلی ہو رہا ہے، اور ہر اس زمانے میں ہر حکمران کے سامنے اب اس کا کردار نکھر کے سامنے آ رہا ہے، تب آپ محسوس کریں گے کہ ہاں، اب میں نے آئمہ کی سیرت کی ابجد کو درک کرنے میں میں اب کامیاب ہوں، ورنہ نہیں. آپ جیسے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اگر ربط آپ کو نہ لگ رہا ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے. جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھنا کافی نہیں ہے. اللہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن کو پڑھیں تلاوت کریں صرف ثواب کے اس میں, نہیں, سمجھنا ہے. اب کبھی قرآن موضوع گفتگو ہوگا تو پھر میں عرض کروں گا, لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, مثلا اگر سورہ فاتحہ سے شروع کریں, کوئی دوست ایسا ہے جو اس میں رب بیان کرے, مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا, سرسری سا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے, تو اب جب بات شروع ہوئی تو کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین, حمد سے, حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو جو تمام جہانوں کا رب ہے اسے کیسے ہونا چاہیے؟ ایک فرد کی ربوبیت کرنی ہو تو رحمت چاہیے, اور جو تمام جہانوں کا پالنہار ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ فوراً خود قرآن نے وضاحت کی, الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے رحیم ہے. اب رحمان اور رحیم کا فرق آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اب یہ رحمت کہاں تک ہے, اس کی حدیں کہاں تک ہیں؟ مالک یوم الدین, آخرت کی حد تک پھیلی ہوئی ہیں. تو جب ایک ایسی ذات کہ جو ہمارا رب بھی ہے, پالنہار بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اس کی رحمت قیامت تک پھیلی ہوئی ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو فوراً کا ایاکا نعبدو, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور ایسی ذات کے ہوتے ہو کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں؟ اور یہ مت سمجھیے گا کہ اب علی سے مدد لے رہے ہیں تو پھر شاید اللہ کا غیر ہے, نا, ایسی بات نہیں ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین, تو کس چیز میں مدد چاہیے؟ سب سے پہلے جہاں انسان کو مدد کی ضرورت ہے, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم میں. تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر نعمتیں نازل کیں. یعنی آپ زرداری کا راستہ مانگ رہے ہیں, بل کلنٹن کا, اور جو موجودہ ہے ان کا, نعمتیں تو ان پہ ہیں نا, دنیا کی کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ تو فوراً آگے چل کے قرآن نے کیا کہا؟ نہ منعم علیہ ہوں, لیکن کون سی نعمتیں؟ غیر المغضوب ایک, ولا الضالین دو, نہ ان پر اللہ کبھی ناراض ہوا ہو نہ یہ کبھی گمراہ ہوئے ہوں. اس سے خود پتہ چلے گا کہ یہ نعمتیں, یہ والی نعمتیں نہیں ہیں. عصمت کی نعمت مراد ہے, طہارت کی نعمت مراد ہے, نبوت کی نعمت مراد ہے, امامت کی نعمت مراد ہے, ہدایت اور معرفت کی نعمت مراد ہے. آپ نے دیکھا شروع سے آخر تک رب, جس طرح سے قرآن میں آپ رب دیکھتے ہیں, اسی طرح سے معصومین جو خود مجسم قرآن ہیں, ان کی زندگیوں میں ایک گہرا ربط ہونا چاہیے, تسلسل ہونا چاہیے. اب چونکہ آخری دن ہے اور باتیں ختم ہو رہی ہیں اور میں ظاہر ہے کہ چیزیں بیان نہیں کر سکا, اس لیے یوں عرض کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مامون الرشید جو خود بعد میں امام رضا کو قتل کرتا ہے, اگر ہمدرد ہوتا, مخلص ہوتا تو شہید کیوں کرتا؟ تو جب شہید کر رہا ہے, زہر دے رہا ہے, تو پھر ولی عہد کیوں بنا رہا ہے؟ ولی عہد بنانا اس کی مجبوری ہے. کیوں مجبور ہوا مامون؟ کس نے کیا؟ اب بات شروع ہوتی ہے امام سجاد سے, پھر امام باقر, پھر امام صادق, پھر امام موسیٰ کاظم. ہر امام نے, بعد والے آنے والے امام نے, پچھلے امام نے جہاں کام روکا شروع کیا, اور اب پہلی مرتبہ تشیع, عصر امام صادق میں تشیع میں وسعت آنا شروع ہوئی اور شاگردوں کو پھیلایا. امام موسیٰ کاظم نے انہی شاگردوں کی مزید تربیت کی اور انہیں دنیا میں تقسیم کر دیا, اور اب پوری دنیا میں اپنا الگ سے ایک علمی, تربیتی, معاشی, معاشرتی اور سیاسی نظام قائم کر دیا, اور ایک متوازی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت امام رضا آتے ہیں, دیکھیے پہلی بات مامون مجبور ہوا, دوسری بات اب لوگوں کے رویوں میں دیکھیں. نیشاپور میں جیسی امام مدینہ سے پہنچتے ہیں نیشاپور, کتنا بڑا استقبال ہوا, صرف 24,000 قلمدان حالت حرکت میں, یہ چھوٹی بات نہیں, کتنا بڑا انتقام ہے تاریخ کا. ادھر علی کے گلے میں رسی ہے ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ ہزاروں کا اجتماع ہے. ادھر دیکھیں تو پیغمبر گرامی اسلام جو محسن ہے ان سب کا, پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے کے آئے ہدایت کی, دنیا سے جاتے ہوئے کیا مانگ رہے ہیں؟ قلم دوات. دیا کسی نے؟ نہیں دیا. کہتے ہیں ہزیان ہو گیا. فرض کرو خاکم بدہن ہزیان ہو گیا, ٹھیک ہے ہزیان ہو گیا, تم دے دو قلم دوات, کیا تمہارے سر پہ ماریں گے اور تمہارا سر پھٹ جائے گا؟ قلم دوات مانگ رہے نا, تلوار تو نہیں مانگی ہے, پتھر تو نہیں مانگا رسول نے, قلم دوات مانگا ہے تو دے دو, نہیں دے رہے. رسول اللہ سردار انبیاء جاتے ہوئے دنیا سے کتنی دکھی حالت میں گئے, ان دکھوں میں سے ایک, یہ معمولی بات نہیں, کہا ان الرجل یہجر, یہ مرد نعوذ باللہ ہزیان بکرا ہے. اور صرف 200 سال گزرنے کے بعد انہی کا بیٹا جب امت کے پاس پہنچتا ہے تو یہی امت کس طرح سے استقبال کر رہی ہے؟ وہاں ایک قلم دوات نہیں دیا گیا, یہاں 24,000 قلم دوات حالت حرکت میں. یہ انتقام ہے تاریخ کا. اور اس 200 سالہ عرصے میں معصومین کی کوششیں ہیں, یہ انقلاب دفعتاً رونما نہیں ہوا. پس تشیع ایک نہضت کا نام ہے, موومنٹ کا نام ہے, ایک تحریک کا نام ہے, جس تحریک کے بانی ہمارے ائمہ ہیں, جہاں رکود نہیں ہے, جمود نہیں ہے. تب بھی تشیع حالت حرکت میں تھی, اب بھی تشیع حالت حرکت میں. عجیب ہے, جب پہنچے نیشاپور اتنا بڑا ہجوم تھا, سب طرف سے آوازیں بلند ہوئیں, فرزند رسول ذرا رخ انور سے نقاب تو ہٹائی. کیوں؟ تاریخوں میں آپ دیکھیں عباسی خلفاء میں سے, بنو امیہ کے خلفاء میں سے سب سے زیادہ ہیبت جاہو جلال کس کا بیان کیا گیا؟ ہارون الرشید کا. 23 سال حکومت کی ہارون نے. ہارون الرشید کو کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا. پھر اس کا بیٹا امین, پھر مامون. مامون کے بارے میں جو اس کا حلیہ بیان کیا گیا, اس کی شخصیت بیان کی گئی, اتنا ذہین تھا, دقیق تھا, سیاست مدار تھا, خوبصورت تھا, وجیہ تھا, سب کچھ تو امت کے درمیان میں ہے, صبح و شام دیکھ رہے ہیں. آخر کیا راز ہے کہ اتنا زیادہ شوق اور اشتیاق ہے امام رضا کے چہرے کو دیکھنے کا کہ جیسے ہی پہنچے تو اصرار ہو رہا ہے کہ یہ ہٹائیے؟ چونکہ حفاظت کے نقطۂ نگاہ سے مختلف سواریاں تھیں, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امام کس میں بیٹھے, اماریوں میں, اور سب کے آگے پردے حائل تھے. اب جب اصرار بڑا, حضرت نے پردہ ہٹایا اور شور گریا بلند ہوا. کیوں اشتیاق ہے؟ اس لیے کہ اب امت میں یہ خواہش ہے کہ حکمرانوں کے منحوس چہرے تو ہم شام و سحر دیکھ رہے ہیں, اب اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کا کلمے میں اور نماز میں شام و سحر ذکر کرتے ہیں, اپنے عصر کے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسی زیارت ہوئی حضرت نے دوبارہ آگے نقاب ڈال دیا, پھر شور اٹھا کہ کچھ بیان کریں, کچھ کہیے. تو حضرت وہ حدیث سنا رہے ہیں, لیکن حدیث ایسا نہیں کہ حضرت نے حدیث سنا دی, نہیں, عجیب انداز ہے. کیا فرمایا؟ کہا کہ مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے, ان کے بابا جعفر صادق نے, ان سے ان کے بابا محمد باقر نے, ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے, ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے, ان سے ان کے بھائی حسن مصطفیٰ نے, ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے, ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے, ان سے اللہ نے یوں کہا. کیا کر رہے ہیں امام رضا؟ انہوں نے کہا کچھ سنا دیں تو سنا دیں. کیا انہوں نے سلسلہ سند مانگا ہے؟ اس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے, یہ جو خود سے خدا تک پہنچیں, سلسلہ تو ذہب جمہور کے, سلسلہ تو ذہب, سلسلہ لکھیے آگے تے ہے اور پھر الذہب. جمہور کے آئمہ میں سے ایک امام, امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا ہے کہ جس خوبصورتی سے امام رضا خود سے خدا تک پہنچے ہیں, اگر یہ سلسلہ سند, یہ نام کسی دیوانے کے اوپر, پاگل کے اوپر دم کر دیے جائیں تو اسے شفا حاصل ہو جائے گی. تو انہوں نے تو پوچھا ہے کہ سنا دیں, امام نے یہ کیوں سلسلہ ذکر کیا, کس لیے؟ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے تک جو دین پہنچ رہا ہے باقی افراد کے ذریعے سے, وہ سلسلہ بھی دیکھ لو, جو سلسلہ اب علی ابن موسیٰ رضا بیان کر کے جا رہے اس کو بھی دیکھو. اس سلسلے میں کسی غیر معصوم کو تلاش کر کے دکھاؤ، اس سلسلے میں کسی معصوم کو تلاش کر کے دکھاؤ۔ تو اب تمہاری مرضی ہے کہ دین کس سلسلے سے لیتے ہو، اس سلسلے سے جس میں یہاں سے لے کے آخر تک عصمت اور طہارت ہے، یا اس سلسلے سے جہاں کوئی بھی معصوم نہیں۔ بہرحال اب امام پہنچتے ہیں نیشاپور، اب وہاں کے بھی واقعات ہیں، ان کو میں بیان نہیں کر رہا۔ دیکھیں کتنی ہم آہنگی ہے، کتنی ہم آہنگی ہے۔ کوئی شخص جاگتے ہوئے کوشش کرے اتباع کی، اس جیسا بننے کی تو شاید نقل کر سکتا ہے، سوتے ہوئے، عجیب ہے نا۔ صرف پہلے علی کی بات نہیں کہ علی ابن ابی طالب جو شب ہجرت سوئے ہیں رسول کے بستر پر، جاگتے ہوئے مماثلت اختیار کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، سوتے ہوئے، جب انسان سو رہا ہے اور پھر رسول کی طرح سونا۔ اب آگے آ جائیے امام رضا کی زندگی میں، جب پہنچے ہیں تو نیشاپور کا ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا تھا۔ کیا رات خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام اس کو 18 بیٹھے ہوئے محراب مسجد میں، اور یہ آیا ملنے کے لیے تو قرمے پڑے تھے پاس، کہا کچھ عنایت فرما دیجیے۔ تو رسول نے اس بشقاب میں پلیٹ میں مٹھی بھری اور دیے اسے، تو اس نے گنے تو ان کی تعداد 18 تھی۔ تو اب اس نے سوچا کہ جب امام پتہ چلا آ رہے ہیں تو تعبیر پوچھوں گا۔ اور دوسرے تیسرے دن جب امام پہنچے تو یہ تعبیر پوچھنے کے لیے آیا کہ سلام بھی کروں گا، دعا بھی لوں گا اور تعبیر بھی پوچھوں گا۔ لیکن دیکھا تو وہی منظر تھا کہ امام محراب مسجد میں ہے اور ساتھ میں ایک تشت پڑا ہے کھجوروں کا۔ تو اسے خیال آیا چلو امام سے مانگتے ہیں، دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اور جب اس نے کہا کہ کچھ عنایت فرما دیجیے فرزند رسول، تو حضرت نے مٹھی بھری اور جب دیے، اب اس نے گنے تو کتنی تعداد تھی، 18۔ عجیب وحدت ہے، جاگ کے پیروی کرنا اور سنخیت برقرار کرنا اور مماثلت برقرار کرنا یہ بھی مشکل ہے، اور اگر کوئی نیند میں سمجھے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے کہا گنے تو کہا کہ کچھ اور عنایت کر دیں، کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر میرے جد بزرگوار نے خواب میں تمہیں زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔ اس کا مطلب ہاتھ میں اور سلیقے میں اور انداز میں کتنی وحدت ہے۔ اور دوسری بات، آج کل ولایت بہت سستی ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی ملتان کی کیفیت کیا ہے، لیکن اب اگر پوری دنیا میں نگاہ دوڑائیں اور پاکستان میں، سندھ میں چلے جائیں، پنجاب کے دیہاتوں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، جو کسی نالی سے پانی پینا شروع کر دے اس کو بھی اب ولی کہہ دیتے ہیں، جو سردیوں میں کپڑے پہننا چھوڑ دے اور ایسے پھرنا شروع کر دے لوگ اس کو بھی ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو گرمیوں میں مثلا رضائی اوڑھ کے چلنا شروع کر دے اس کو بھی اب ولی کہنا شروع ہو جائیں گے، جو بال منڈوانا چھوڑ دے بال بڑھا لے وہ بھی ولی ہے، جو رنگ برنگے اور کپڑے پہننا شروع کر دے وہ بھی ولی ہے۔ ولایت کو اتنا زیادہ گرایا گیا، کون ہے ولی؟ یا تو آپ کے پاس کمی ہو، یا آپ کا ولی موجود نہ ہو، یا خود اس کی ولایت میں کچھ کمی ہو، پھر جا کے ڈھونڈیے۔ ایک مغل بادشاہ ہے تو وہ بھی بہت پیر پرست تھا، ویسے خدا کی ذات کے بارے میں وہ شک و شبہ کر جاتا تھا لیکن مانتا تھا، اسے پتہ چل جائے چونکہ سیاسی ویسے بھی، اور بالخصوص جب الیکشن کا زمانہ قریب ہو پھر تو 5 سالوں میں جائیں نہ جائیں ان دنوں میں ضرور جاتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ اگر اس نے مجھے دعا دے دی تو شاید میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا۔ تو اسی طرح سے وہ پہنچے، سنا کہ ایک بہت بڑا عارف ہے، ایک ولی ہے، گئے، اسے پتہ چلا کہ آ رہا ہے بادشاہ، تو پہلے سے اس نے نماز شروع کر دی۔ اب جب نماز پڑھ رہا ہے اور محسوس ہوا کہ آگے، تو نماز کے دوران اس نے عجیب کام کیا، نماز کے بیچ میں کہا ہوش 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 ہوش، نماز کے بیچ میں نماز ختم کی۔ تو اب وہ، اب دیکھتے ہیں آج کل بھی عجیب و غریب قسم کے، وہ کوئی کرنٹ چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی پیر ہے، اور وہ دنیا جانے کیا ہے، حقیقتوں سے دور۔ تو اب تجسس بڑھا اس مغل بادشاہ کا، کا حضور جھک کے ملا بڑی عقیدت سے, اور اس کے بعد اگر بے ادبی نہ ہو اور آپ ناراض نہ ہو تو یہ بتائیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے نماز کے بیچ میں؟ کہ اب آپ نے پوچھ لیا تو عرض کر دوں کہ وہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں عالم استغراق میں کعبے پہنچا, کعبے, اور جب میں کعبے پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک کتا کعبے کے اندر گھس رہا ہے, تو اب میں نے ضروری سمجھا کہ اسے باہر نکالوں, تو میں اسے ہوش 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 کہہ رہا تھا. بادشاہ اور زیادہ جھکا, متاثر ہوا کہ کیا پہنچی ہوئی شخصیتیں, ان کے ہاتھ تو بڑے لمبے ہیں, اور زیادہ بچ رہا تھا, وزیر تھوڑا باشعور تھا نسبتاً. اس نے کہا کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں, اگر یہی اٹھ کے ہمارے دارالخلافہ آ جائیں اور ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں اور ہمارے حق میں دعا کر دیں تو اس مملکت پر خیر و برکت اور رزق کی بارش ہوگی. بادشاہ نے کہا ہاں بات تو اچھی ہے, دعوت دی اور اس نے قبول کر لی. اور اب جب کھانے کا وقت آیا تو اب سب کے سامنے کھانے لگ گئے, مثلا پلاؤ ہے اور اس کے اندر بہترین پلاؤ اور اوپر مختلف چیزیں ڈالی, اور ایک مرغ کی ٹانگ ہر پلیٹ کے اوپر رکھ دی وزیر با تدبیر نے. لیکن یہ جو ولی اللہ تھا یا بنا ہوا تھا, اس کی پلیٹ میں چاولوں کے اوپر ران نہیں رکھی مورخ کی, بلکہ نیچے دبا دی اور اوپر چاول رکھ دی. اب صبر تو نہیں ہوتا, باقی لوگ کھانا شروع, اس نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی سب کی پلیٹوں میں ران, تو اس کے ساتھ بادشاہ بیٹھا ہوتا, کھا کے مجھے کوئی کھانے پینے کا اتنا شوق نہیں, لیکن یہ میری توہین ہے, اور اگر توہین کرنی تھی تو بلایا کیوں؟ کہا کیسی توہین؟ کہا دیکھیں سب کی پلیٹوں میں ران پڑی ہے اور میری پلیٹ میں آپ نے نہیں رکھی. تو اب بادشاہ کو بھی غصہ آیا, کہا کہ یہ مہمان خصوصی ہیں, ان کی وجہ سے سب کو بلایا, وزیر کو ڈانٹا, ان کی وجہ سے سب کو بلایا, سب کو تم نے ران رکھ دی ان کی پلیٹ میں اور ان کی پلیٹ میں نہیں رکھی. تو وزیر نے کہا کہ کس نے نہیں رکھی ہے, کس نے نہیں رکھی, ذرا ان سے کہیں کہ تھوڑا سا چاولوں کو ادھر ہٹائیں. اور اب جو اس نے ہٹایا چاولوں کو تو نیچے ران نظر آ گئی, تو اب یہ پشیمان ہوا, شرمندہ ہوا. تو وزیر نے کیا کہا؟ کہا کہ بادشاہ اب ذرا ان سے پوچھ کے مجھے یہ بتا دیں کہ جس شخص کو اپنے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ میں مور کی ران نظر نہیں آ رہی, اسے کعبے کے اندر کتا کہاں سے نظر آ گیا؟ یہ مسئلہ ہے. آج ہم کن لوگوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے؟ بھیڑ چال ہے, ایک بھیڑ چال ہے. کون ہے ولی؟ ولی وہ نہیں جو سامنے پڑی ہوئی چیز کی حقیقت سے بے خبر ہو, اس نے نیند میں جو چیز دیکھی ہے وہ امام رضا اس کو بتا رہے ہیں, حقیقت بتا رہے ہیں اس کی. یہ ولایت ہے. اپنی ولایت کا معیار ہرگز نیچے مت آنے دیجئے, امامت کا معیار ہرگز نیچے مت آنے دیجئے. فخر کیجئے کہ یہ 14 آپ کے راہبر ہیں, علی جیسا امام ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے. یہ کامل ترین نسخے ہیں. اور ایسی غلط سلط باتیں ذہنوں سے نکال دیجئے کہ کوئی ان جیسا بن سکتا ہے. اس لیے میں ہر روز یہی آیت پڑھتا ہوں کہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ یا آپ کی اہل بیت امت کے لیے اسوہ نہیں ہے, ان کی زندگی میں اسوہ ہے. یہ قرآن ہے علامہ طباطبائی کی, آپ تفسیر دیکھیے المیزان, جس عمدگی سے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی. رسول اسوہ نہیں ہے, نہ علی اسوہ ہے, ان کی زندگیوں میں. کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی تم میں ان جیسا نہیں بن سکتا. ان باتوں کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص یہ خواہش کرے کہ میں علی بن جاؤں, عاقل نہیں ہے, پروردگار مجھے علی بنا دے, ایسی کہانیاں کسے ہم سنتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے. اب کوئی پانی میں کھڑا ہو جائے, چلا کاٹے, اور 10 سال بعد اللہ پوچھے بتائی کیا چاہیے, علی بنا دیجیے, کیا سادگی ہے, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا. لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, اور پھر 10 سال عبادت ہو رہی ہے. اور اب تو کہانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ زنجیروں میں اور پتنی آگ میں. چلے کاٹنے سے اگر کوئی علی بن سکتا, وہ علی. कि एक कम 124,000 अंबिया मिलकर उसके फजाइल की बराबरी नहीं कर सकते, तू चिल्ले काट के अली बन जाएगा ना? ऐसी बातें नहीं है, अली वहदहू ला शरीक है इंसानियत में, कोई भी नहीं बन सकता, कोई नबी अली की बराबरी नहीं कर सकता। और ऐसी कोई ख्वाहिश करे और हम उसको आइडियल माने ना, मुझे नहीं पता किसी ने ऐसी ख्वाहिश की है या नहीं की है, लेकिन अगर कोई करेगा तो आकिल नहीं है, मजनून है। ये उस्वा है इनकी जिंदगी में, बस मैं इससे ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की शख्सियत है, अब बाप है मूसा काजिम, बेटा अली इब्ने मूसा रिजा, बाप की उम्र भी 55 साल, बेटे की उम्र भी 55 साल, ठीक है। फर्क क्या है, अजीब है, अक्स नकीज, जैसे कुरान में बाज लफ्ज ऐसे इस्तेमाल हों कि आप उलट के पढ़ें तब भी, जैसे तब्बत उलट पढ़ेंगे तो यही पढ़ा जाएगा, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं ना आपके यहाँ उलट के पढ़ें तब भी। अब वालिद की उम्र 55 साल, बेटे की उम्र 55 साल, इमाम मूसा काजिम की इमामत का आगाज किस उम्र में हुआ, 20 साल नायब इमाम की हैसियत से रहे और 20 साल के बाद आपकी इमामत शुरू हुई, कितनी इमामत का ज़माना है, 35 साल। और इमाम रजा का देख लें उलट, 35 साल की उम्र में आपकी इमामत का आगाज़ हुआ और 20 साल आपका अहद इमामत है। अब वो आप देख लीजिए, चूंकि इन्होंने अलबत्ता चूंकि आपको ये कागज़ दिया जा चुका है, अहबाब ने मुंतजमीन ने दे दिया, ये 14 सितारे से इन्होंने जिक्र किया, इसमें इन्होंने 153 हिजरी में इमाम रजा की विलादत करार दी है। जो मोतबर तवारीख जिन पे मेरी निगाह है वो 148 हिजरी है, 148 हिजरी में इमाम सादिक की शहादत हुई है और 148 हिजरी में ही इमाम रजा की विलादत हुई है। अगर आप कहेंगे तो कल और इस किताब में इन्होंने 20 से ज्यादा हवाले जिक्र किए हैं, अलबत्त 14 सितारे जिसका आपको दोस्तों ने मुंतजमीन ने वो प्रिंट दिया है, अलबत्त अगर आप कोई सा लिखने कबूल है वो 153 लिखते तो भी कबूल है, और अगर आप 148 लिखेंगे यानी अगर ज़ईफ़ रिवायत भी आपने लिख दी इम्तिहान में तो उसको दुरुस्त जवाब करार दिया जाएगा। जी इमाम सज्जाद की विलादत कूफा में हुई है, मदीना में नहीं हुई है। अब इमाम रजा की जिंदगी क्यों मजबूर हुआ मामून आपको खलीफा नामजद करने पे, इसलिए कि अब तशय्यो इतनी बड़ी अवामी ताकत बन चुकी थी कि मामून के लिए नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था, बगावत का खदशा था। मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बहुत दकीक लफ्ज़ है, मुतवाजी हुकूमत का, यानी इस असर में पहुंचकर चूंकि इमाम अली इब्ने मूसा रजा ने तकिया छोड़ दिया, इमाम रजा तक आइमा ने तकिया किया है, इमाम रजा अलैहिस्सलाम को सहाबी मशवरा देते थे कि हजरत अलनन अपनी इमामत की बात ना करें, हारून की इतनी ज्यादा मुखालफत ना करें, वो आपको कत्ल कर देगा। क्या फरमाते थे इमाम, कहा कि जिस तरह मेरे जद्द बुजुर्गवार रसूलुल्लाह ये फरमाते थे कि अबू जहल जो शबो रोज मेरे खिलाफ मंसूबे बनाता है, कत्ल की धमकियां देता है, प्रोग्राम बनाता है, अगर अबू जहल मेरा एक बाल भी बीका करने में कामयाब हो जाए तो मुझे अल्लाह का रसूल न समझना, और ऐ मेरे साथियों मेरे सहाबियों अगर हारून मेरा एक बाल बीका करने में कामयाब हो जाए तो तुम मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जानशीन न समझना, इमाम न समझना। 10 सालों में हारून, अब हालात ऐसे थे कि वो इमाम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हो सका, एक तो इसकी बीमारी शुरू हो गई, दूसरा इसकी ज़िंदगी में ही इसके बेटों के दरमियान चप कलच और मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें शुरू हो गई। इमाम रजा को खुल के मौका मिला, उसके बाद फिर 5 साल अमीन का जो दौरे खिलाफत है उसमें भी अमीन इमाम से मुतारिज नहीं हुआ, यहाँ तक कि जब अमीन को कत्ल किया अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला जिसका लकब मामून है, تو اب اس نے دارالخلافہ کو منتقل کیا خراسان، اب امام کو بلایا، اور جب امام آئے، دیکھیں اب یہ فرق نہیں ہے، عجیب ہے، 25 سال جو کام علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، 3.5 سال وہی کام امام علی ابن موسیٰ رضا نے کیا، حکومت کا حصہ نہیں بنے. اور یہ بات مامون کو بڑی دیر بعد سمجھ میں آئی، اور مامون کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، فاضل ابن سہل جو اس کا لائق وزیر تھا اس نے سمجھائی. پچیس سال میں، یہ ہے کردار کی وحدت. 25 سال جب علی ابن ابی طالب حزب اختلاف میں رہے، جب بھی خلفاء نے، حکمرانوں نے مشورہ مانگا، علی نے مشورہ دیا، رہنمائی کی، بے عی نہیں، یہی کردار ہے. ولی عہدی برائے نام ہے. 3.5 سال امام علی ابن موسیٰ رضا نے بھی یہی کام کیا. کیا شرط رکھی؟ پہلے اس نے کہا خلیفہ، امام نے فرمایا اگر خلافت تمہارا حق ہے اور اللہ نے یہ خلعت خلافت تمہارے تن کے اوپر تمہیں پہنا دیے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تو کسی دوسرے کو دے، اور اگر تمہارا حق نہیں ہے تو پھر تو کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہاری ہے، اللہ نے تمہیں دی، تب تو دوسرے کو نہیں دے سکتا، اور اگر نہیں ہے پھر بھی نہیں دے سکتا. اب بات چلی، ٹھیک ہے آپ خلافت قبول نہ کیجیے، ولیعہد بن جائیں. امام نے کہا ایک شرط پر، کہ عزل و نصب میں میری مداخلت نہیں ہوگی. عزل و نصب یعنی نہ تو میں کسی کو معزول کروں گا نہ میں کسی کو معین کروں گا. اگر کسی گورنر کو عہدہ دینا ہے، کسی دینا ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، مشورہ دوں گا، نصب تم خود کرو گے. کسی کو عہدے سے ہٹانا ہے میں نہیں کروں گا، تو خود کرے گا. انتظامی امور، امور مملکت، کسی میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، جب مشورہ لوگے دے دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، قبول ہے. 3.5 سال کے بعد اسے سمجھ آیا، اور وہ بھی فاضل ابن سہل کو، جس کے بعد امام کی شہادت ہوئی. فاضل ابن سہل نے کہا تمہیں پتا ہے علی ابن موسیٰ رضا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا یہ جو انہوں نے امور مملکت میں مداخلت نہ کرنے کی شرط رکھ کے ولایت عہدی قبول کی، اس کا نتیجہ پتا ہے تمہیں؟ کہ بتاؤ. کہ انہوں نے خود کو متفق علیہ رکھا، تمہیں متنازع فی بنا دیا. اب تمہاری شخصیت متنازع بن گئی، وہ خود متفق علیہ ہے، یہ طے ہے. آپ عملی زندگیوں میں دیکھیے، جب بھی کسی کو متنازع بنانا ہو، اس کو کوئی اختیار دے دیں، عہدہ دے دیں. ایک عالم اگر آپ کی گلی محلے میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اس سے مراسم اچھے ہوں گے. اگر وہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینا شروع ہو جائے، آپ شکایتیں شروع ہو جائیں گی. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایک دوست ہے آپ کا، قریبی ہے، اچھا آنا جانا ہے، کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہے، اسی کو اگر آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کا صدر بنا دیں، جیسے ہی آپ ذمہ داری دیں گے، توقعات پیدا ہوں گی، اور ان میں سے کسی نہ کسی پہ پورا اتریں گے، کسی پہ نہیں، یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. جب بھی کسی کو متنازع بنانا، اس کو منصب دے دیں، مسئولیت دے دیں. کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا نے خود کو منصب سے علیحدہ رکھ کر متفق علیہ رکھا، سب انہیں مانتے ہیں، کوئی ان سے ناراض نہیں ہے، اور جو بینیفٹ ہے حکومت کا سارا انہوں نے اٹھا لیا. تمہارے حصے میں کیا آیا؟ تمہاری مملکت تک نفوذ کر لیا، جتنے بھی بڑے بڑے گورنر ہیں ان کو قریب آ کے علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، انہوں نے ان کا کردار دیکھا، متاثر ہو رہے ہیں. اوپر سے نہ صحیح، اوپر سے بے شک تمہارے سامنے سر جھکائیں، اندر سے ان کی ہمدردیاں علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ ہیں. ہوا بھی ایسے، بڑے بڑے گورنر، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے سردار، مشیر، شاید عام حالات میں امام علی ابن موسیٰ رضا کا ان سے تعارف نہ ہوتا، عوام تک محدود رہتے، لیکن جب ملک کی دوسری شخصیت کے طور پر سامنے آئے، تو اب سب کے ساتھ آئے دن ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں. یہی فضل ابن سال بعد میں امام کے بہت قریب جا پہنچا تھا، اور خود مامون نے جو فضل کو قتل کروایا اپنے ہی وزیر کو، اس کی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ، بڑی وجہ یہ تھی کہ امام رضا کے بہت قریب جا پہنچا تھا، چونکہ پہلے تو دین سے دور تھا۔ جیسے آپ کے حکمران یا کوئی ذمہ دار وزیر یا افسر آتا ہے میڈیا پر، اور غلطی سے اگر اس کا جی چاہ جائے کہ میں سورہ کل ہو اللہ پڑھ دوں یا سورہ توحید، تو بھول جاتے ہیں نا، دین سے دور ہی ہے۔ یہ اب سے نہیں ہے، یہ اس وقت سے۔ امام رضا کی عادت تھی کہ وہ عید سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے، جو پونے تین سال رہے خراسان میں، 8 ذی الحج کو یا 9 ذی الحج کو گھر سے باہر نکل جاتے، اور گھر کا جتنا بھی سامان ہوتا تھا وہ فقراء سے اعلان کرواتے تھے، جو مساکین ہیں، تنگ دست ہیں، کہ جس کو جو چاہیے اٹھا کے لے جائے۔ اب امام گھر سے باہر کرسی بٹھا کے بیٹھے ہیں، اور لوگ جس کے ہاتھ میں جو اب ظاہر ہے خواص آتے ہیں، دوسری بڑی شخصیتیں مملکت کی، ان کے لیے سونے کے برتن، تحائف اور خاص خاص تحفے چیزیں، اور جب کوئی ایسا غریب اور فقیر اور کوئی ملنگ آدمی اٹھا کے اتنی قیمتی چیز جا رہا ہو تو دیکھنے والے کو کیا لگے گا۔ فاضل ابن سال ملاقات کے لیے آیا، دیکھا کہ حضرت کے گھر میں تو عجیب کام ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو سراسر خسارہ ہے، نقصان ہے، حماقت ہے۔ کہا کیوں، کہ اتنی قیمتی چیزیں آپ اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نا، یہ تو خسارہ نہیں، یہ تو سراسر فائدہ ہے، سراسر منفعت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا خسارہ تب ہوتا کہ میں دنیا سے چلا جاتا، یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی، میں انہیں ساتھ نہ لے جا سکتا وہاں جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ میں تو اپنے جانے سے پہلے ان چیزوں کو پہنچا رہا ہوں کہ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، تو میرا سامان وہاں پہلے سے پہنچ جائے، تو یہ تو سراسر فائدہ ہے۔ یہ چیزیں جب قریب سے دیکھیں، اب متاثر ہوا، اور آ کر امام جب وضو کرنے لگے نماز کے لیے، تو جلدی سے اٹھا، آگے بڑھا اور وضو کا لوٹا اٹھایا، اس نے کہا میں وضو کرواتا ہوں۔ اس نے فرمایا کیا کر رہے، کہا کیوں، میں نہ کروں وضو؟ کہا وضو یہ عبادت، اس میں غیر کی شراکت سے وضو باطل ہو جائے گا، وضو درست نہیں، تمہیں وزیر مملکہ تو اتنا بھی نہیں پتا۔ اب یہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، احساس ہوا اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوا۔ اب دسترخوان پر بیٹھے، جب دسترخوان پہ بیٹھے تو کھانا کھانے کے لیے تو سارے غلام اور چوکیدار اور پہرے دار سب کو امام نے کھانے کے وقت بٹھا لیا۔ حضرت جی مناسب نہیں، اب ولیعہد مملکت ہیں، حکمران ہیں، اور یہ غلام اور یہ پہرے دار اور یہ چوکیدار اور یہ محافظ اور یہ باورچی، یہ بھی ایک ہی دسترخوان پہ۔ کہا فضل، کیا ان کا اور میرا رب الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ کہ ایک ہے۔ کہ جب ہمارا رب ایک ہے تو پھر دسترخوان کیوں دو ہوں، دسترخوان بھی ایک ہونا چاہیے۔ قدم قدم پر حضرت، اور دوسری طرف سے جو فلاحی امور خراسان کے اندر امام نے، سڑکیں تعمیر کروا رہے ہیں، مسجدیں تعمیر کروا رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات دور کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نگاہ ہے۔ اسلامی معاشرے کا جو تصور ان پونے تین سالوں میں امام رضا نے دیا، اب اس کے لیے مستقل کئی گھنٹے کے لیے گفتگو چاہیے، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ کسی جگہ پر ایک یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے عمارت تعمیر کروا رہے تھے، تو وہ دیکھنے کے لیے گئے۔ جب دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک جوان بہت بڑھ بڑھ کے کام کر رہا ہے، پانی دے دیجیے گا، بڑھ بڑھ کے کام کر رہا ہے، 2-3 افراد کے برابر، بہت رحیم شہیم، قویل جسہ، تن و من طاقتور ہے، اور بڑھ بڑھ کے تیز سے کام کر رہا ہے۔ خوش ہوئے اس کا کام دیکھ کے، منشی سے پوچھا کہ یہ کب آیا ہے؟ کہا یہ ابھی نیا ہے۔ کہا اچھا، اس کی اجرت کیا طے کی ہے؟ کہا اجرت طے نہیں کی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا جو بھی آپ خوشی سے، دیکھیں کبھی کبھی آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، ٹیکسی والے کو روکتے ہیں بھی کہاں جانا ہے، تو آپ بتاتے ہیں فلاں جگہ، تو پوچھتے ہیں کرایہ کیا، اس نے کہا جو مرضی دے دیں، تو آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، پہلے کرایہ طے کرنا چاہیے یا طے کیے بغیر بیٹھ جائیں؟ کبھی تجربہ کر لیجیے گا۔ تو کیا کہا منشی نے؟ کہا کہ اس نے کہا کہ جو اب خوشی سے دے دیں۔ اب امام ناراض ہوئے، پہلے اس کا کام دے کے خوش ہوئے، اب ناراض ہوئے۔ کہا کہ اگر کام ختم ہونے کے بعد تم अगर तय किया उसके साथ मजदूरी और वो तुमने दे दी, इसको कोई परेशानी नहीं होगी, दुखी नहीं होगा, ये मुतमैन रहेगा। लेकिन अगर तय ना करके तुमने उसको दो बराबर भी दे दी, फिर भी उसके अंदर ये खदशा रह जाएगा कि काम तो मैंने ज्यादा किया था, उजरत कम मिली। फिर इमाम ने फरमाया कि सुनो, यहां तक कि अगर तुम अपना जूता किसी मोची से मुरम्मत करवाने के लिए दो, पहले उसकी उजरत मुअय्यन करो, फिर उससे काम शुरू करवाओ। तो मसलन हमें भी अपनी जिंदगियों में ये उसूल अपना लेना चाहिए। यूं खुरासान के अंदर हजरत एक यानी खवास अवाम जी एक सलावात पढ़ जी खानदान फातिमा को। अच्छा अब तो वक्त खत्म हो गया और मैं हज़रत इमाम मोहम्मद तकी की शख्सियत तो बयान ही नहीं कर सका, चूँकि आज उनकी बयान होगी, कल दो इमामों की और परसों फिर इमाम ज़माना से मुतालिक। मैं इतना जुल्म नहीं कर सकता, वो आपकी मोहब्बत है। तो मैं चंद जुमले और, अब इमाम रज़ा की उम्र पहुँच चुकी है, मैं बाकी अब ज़िंदगी का वाक़िया छोड़ रहा हूँ, 47 साल, और अभी तक आपके यहाँ न किसी बच्चे की विलादत हुई न किसी बच्ची की विलादत हुई, औलाद नहीं है इमाम की, 47 साल उम्र है। अब तानाजनी शुरू हो गई, चेमेगोइयां शुरू हो गई, और यहां पर एक बड़ी तादाद ने इमाम की इमामत से इनकार कर दिया। जैसे वाकिफिया एक फिरका है ना, अलबत्ता ये अब नहीं है, खत्म हो गया, इमाम तकी की जिंदगी में खत्म हो गया, लेकिन आहद इमाम रजा में था। क्यों? ये कहते थे कि रसूलुल्लाह ने तो कहा था कि मेरे 12 जानशीन हैं और मेरे बेटे हुसैन की नस्ल से 9 इमाम हैं, और यहाँ तो ये बूढ़े हो चुके, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। यहाँ तक कि हुसैन बिन कयामा वास्ती जो फिरका वाकिफिया का बानी है, इसने महफिल में इमाम पर एतराज़ किया, कहा आप इमाम नहीं। तो क्यों? कहा कि रसूल ने यह कहा था और आपका तो अभी का, तुम कैसे जानते हो कि मेरी औलाद नहीं होगी? अनकरीब कुछ दिन बाद परवरदिगार मुझे एक फर्जंद अता करेगा और वो ऐसा फर्द होगा कि जो इस दुनिया में हक और बातिल के दरमियान इम्तियाजी निशान बन जाएगा। और कुछ दिन के बाद फिर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आपके यहाँ मुल्तान में रिजवी सादात हैं? हैं? ये जितने भी रिजवी सादात हैं दुनिया में, दर हकीकत ये तकवी सादात हैं, क्योंकि इमाम रजा का इमाम मोहम्मद तकी के अलावा कोई दूसरा बेटा नहीं है। तो अब ताजीमन चूंकि ताना दिया गया था, जिस तरह रसूलुल्लाह को अबतर का ताना दिया गया था, इसी तरह से इमाम रजा को, तो अब इमाम तकी की औलाद तकवी नहीं लिखती है, रजवी लिखती है, और ये खुद इमाम का हुक्म था। अच्छा, इमाम की उम्र 4 साल के करीब है और मामून ने इमाम रजा को खुरासान बुलवा लिया, पौने 3 साल रुके, यहीं शहादत हुई। इमाम मोहम्मद तकी और इमाम रजा के दरमियान जो जुदाई हुई, यानी खुरासान गए उसके बाद पलट के, न कभी इमाम रजा वापस मदीना आए, न कभी इमाम मोहम्मद तकी एक मरतबा भी खुरासान गए, मुलाकात साबित नहीं। 4 साल की उम्र है ज्यादा से ज्यादा, और फिर जुदाई होगी बाप और बेटे में, इसी में शहादत हो गई। एजाज इमामत के तहत पहुंचे, गुस्ल कफन दिया, जनाजा पढ़ाया। इमाम की शहादत के बाद 2 साल गुजरने के बाद मामून और रशीद ने अब इमाम मोहम्मद तकी को बुलाया। क्यों बुलाया? कुछ मकासद हैं। एक तो यह खबर फैलना शुरू होगी कि कातिल इमाम रजा का मामून है, और अलवियों में और सादात में इसके खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा होना शुरू हुए। उनको दबाने के लिए इसने बड़ा ढोंग रचाया, बड़ी पूरे शहर को स्याह कर दिया, काले अलम सब घरों पर लगा दिए, सोग मनाया, लेकिन खबर फैल गई। एक वो दाग धोने के लिए और लोगों के जहनों से उस ख्याल को निकालने के लिए, दूसरा
خاندان رسالت سے اپنی رشتہ داری اور قربت ثابت کرنے کے لیے، تیسرا امام محمد تقی کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے کہ چلیں وہ تو بزرگ تھے یہ بچے ہیں ان کو میں ڈھال لوں گا، اور جاسوسی کے لیے کہ مدینے میں ہیں تو مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کرنے، پاس ہوں گے تو پتہ ہوگا۔ اب بلایا، ادھر یہ اپنے بھائی امین کو قتل کر چکا ہے، دارالخلافہ خراسان سے بغداد منتقل کر دیا۔ اب میں دو سے تین باتیں اگر آپ اجازت دیں تو امام محمد تقی سے متعلق عرض کر دوں۔ اب بتا دیجئے کہ آپ کتنے منٹ کی اجازت دے رہے ہیں؟ جی دس منٹ کی اجازت دے رہے ہیں، جو بھی دیں بخوشی، وہ آپ کی عنایت ہے، لیکن میں زیادہ ظلم نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ کبھی اگر آپ ملتان مجھے دوبارہ دیکھیں تو راستہ ہی بدل لیں۔ ٹھیک، میں چاہتا ہوں کہ میں پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آپ، اب بلایا امام کو صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی کل عمر 25 سال ہے، جو میں امتیازات بیان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، ان میں سے آئمہ میں سے سب سے کم عمر امام امام محمد تقی ہیں، 25 سال، 7 سال قبل از امامت اور 18 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں اپنے والد سے الگ ہو گئے، تو کیا 4 سال کا بچہ امام بن سکتا ہے؟ مسجد کی امامت کی بات نہیں ہو رہی، زندگی کے تمام شعبوں میں تمام انسانوں کی، اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے، ان کی رہبری کرنی ہے، ایسے اصول چھوڑنے ہیں جو قیامت تک اسوہ قرار پائیں۔ کیا ممکن ہے عقلی طور پر کہ 4 برس کا بچہ وہ امام بن جائے؟ کہاں گئے؟ والد سے تو الگ ہو گئے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کسی استاد کے پاس گئے، مدرسے میں، مکتب میں، یونیورسٹی میں، نہ ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی گیا، نہ یہ گئے۔ پھر یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ کس مدرسے سے پڑھا؟ اسی لیے میں نے یہ جملہ شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ 14 کے 14 مدرسے الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، یہ شاگرد پروردگار ہیں، ان کا معلم استاد اللہ ہے، اور یہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور انہی میں سے امام محمد تقی۔ جب پہنچے تو اتفاق سے مامون موجود نہیں تھا محل میں، یہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، اور جب دیکھا کہ نہیں آیا تو اٹھے باہر شہر دیکھتے ہیں بغداد کو، تو ایک گلی میں بچے کھیل رہے تھے، اور حضرت رک کر ان کا کھیل مشاہدہ کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ خلیفہ کی سواری آئی، شکار کر کے واپس آ رہا تھا، اور جب سواری اور ہٹو بچوں کی آوازیں اور آگے لاہو لشکر سے اور گھوڑے اور ہاتھی، تو بچے اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ امام بدستور پہلے بچوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، اب خلیفہ کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مامون بہت ذہین ہے، یہاں تک کہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ وَكَانَ مِن كِبَارِ الْفُقَحَا، کہ مامون اپنے زمانے کے فقہا میں سے ایک بڑا فقی تھا، جس طرح سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مروان بن حکم اور اس کی اولاد کے بارے میں لکھا کہ کتنی کتنی حکومت کریں گے، بیان کیا، زندگی میں بیان کر کے گئے، اسی طرح سے مولا متقیان کی یہ معتبر حدیث ہے کہ ان میں کا 7واں جنی مامون، وہ ان سب سے زیادہ وجی، ذہین اور باصلاحیت ہوگا، اور وہ میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کا قاتل ہوگا۔ بہت ذہین تھا، آپ یہ واقعات پڑھے ہوں گے امین اور مامون کے درمیان جو تقابل کے، اس نے جب دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے، کوئی بھی خلاف معمول ہماری طرف سے روزانہ کچھ بھی کہیں ہوتا رہے تو ہم کان نہیں دھرتے، لیکن جب زیرک شخص سے ذرا سی بھی کچھ تبدیلی ہو آس پاس میں تو متوجہ ہو جاتا ہے، کہ آج تک کوئی بچہ کھڑا نہیں ہوا، پہلی مرتبہ یہ بچہ کھڑا ہے۔ یہ سواری سے اترا، آیا، کہا کہ جب سب بچے بھاگ گئے تو آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟
اب دیکھیں کیا جواب دیا. کہا کہ بادشاہ میرے یہاں راستہ چھوڑنے کی 3 وجوہات ہو سکتی تھیں. پہلی وجہ راستہ تنگ ہو، دوسری وجہ مجھ سے کچھ غلطی ہو کہ بادشاہ سے سزا کا خوف ہو، تیسری وجہ نہ راستہ تنگ نہ مجھ سے غلطی ہوئی. بادشاہ اتنا ظالم ہے کہ بلا وجہ بھی سزا دے سکتا. تو اب نہ تو راستہ تنگ ہے نہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اگر تو ظالم ہے تو بتا دے، میں راستہ چھوڑ دیتا ہوں. اب وہ ہل گیا اور متوجہ ہو گیا، پہچانا، لیکن اب اس نے سمجھا کہ امتحان لینا چاہیے. کہا اپنے انداز سے تو آپ ایسے ظاہر کروا رہے ہیں کہ آپ بڑے دانشور اور عالم ہیں، جب مانوں اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. کہا پوچھو. اب یہ واپس چل کے گیا اپنی سواری کے پاس، اور وہاں جو اس کا شکاری باز تھا اس نے اسے رہا کیا اور ادھر ہی منہ موڑ کے کھڑا رہا. یہ اور کافی دیر کے بعد جب باز لوٹا تو اس کے پنجے میں مچھلی کا ایک بچہ تھا. اس نے وہ مٹھی میں لیا اور اب چلتا ہوا امام کے پاس آیا. اپنے دونوں ہاتھ قبا کے پیچھے باندھے ہوئے ٹہلتا ہوا آیا. کہا جب مانوں اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے. اب کیا جواب دیا؟ حضرت مسکرائے. کہا کتنا عجیب ہے، اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، زمینوں کو خلق کیا، ان زمینوں کے اندر اللہ نے پانی کو قرار دیا، دریا بنائے، سمندر بنائے، پھر روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ آئے کہ جن کے دلوں میں اقتدار کی خواہش پیدا ہوئی، اور جب وہ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ شکار کے لیے نکلے، اور شکار کے لیے جب اپنے باز کو رہا کرتے ہیں تو ان کا باز ان پانیوں میں سے ایک مچھلی کے بچے کو پکڑ کے لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس بچے کو یہ اپنی مٹھی میں دبا کر خاندان رسالت کے پاس امتحان لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیں اس نے کیا پوچھا، مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام کو مختصر جواب دے دینا چاہیے. تفصیلی جواب کیوں دیا؟ اب میں کل عرض کروں گا. اب دیکھیں 10 بج گئے، کچھ سیرت امام کی میں کل عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا. اور کل پھر حضرت امام علی نقی اور امام حسن عسکری کی سیرت، اور یہ مکمل کر دیں گے پہلے 5-10 منٹ میں امام محمد تقی کی سیرت، اور پھر انشاءاللہ آخری دن جو نشست ہے. البتہ پہلی مرتبہ یہ جو بیان ہو رہا ہے سیرت کا، تو ہم راستے سے ذرا کنکر وغیرہ پتھر ہٹا رہے ہیں، تو اب بعد میں آنے والے علماء کی ذمہ داری ہے، یا کبھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو پھر جو دقیق مراحل ہیں سیرت کے تدریجن انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے رزق، جان، مال، اولاد میں برکت کے لیے خاندان فاطمہ پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے.
مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر روشن ہو،
مقصد اس کا علم و